رحم الله من يقرأ الفاتحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه، ومن سكت علم ما في نفسه، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه معاده. والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الملقب بطه وياسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، إمام الحرمين والقبلتين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على عدائهم أجمعين، وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلى الله عليه محمد وعلى آله. گفتگو ہے اطاعت حق اور ولایت اہل بیت کے سلسلے سے. بات اس آیت کے ذیل میں شروع ہوئی اور تمہیدی بیان کے طور پر آپ کی خدمت میں گزشتہ تقریر میں کچھ باتیں رکھی گئیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا سلسلہ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کل گفتگو میں عرض کیا کہ یہ جو غم حسین ہے، یہ جو مجلس حسین ہے، یہ جو احسان حسین کا تذکرہ ہے، یہ جو عزاداری حسین ہے، یہ کسی ایک دور کی نہیں بلکہ ہر دور سے ہوتی چلی آئی. وہ نبیوں کا زمانہ رہا ہو، ولیوں کا زمانہ رہا ہو، وصیوں کا یا اولیاء کا زمانہ رہا ہو، ہر دور میں ہر زمانے میں اس داستان کا تذکرہ اور اس واقعے کا ذکر ہوتا چلا آیا ہے. حسین مظلوم حضرت امام حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام ابھی بظاہر عالم وجود دنیا بظاہر سرزمین دنیا پر تشریف نہیں لائے ہیں، قبل از ولادت بھی ان کا ذکر اللہ نے زمین و آسمان پر فرمایا، اور جو ذکر آسمانوں پہ ہو وہ ذکر نہ مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ اس ذکر کو نیچا کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، جو اسلام کے اور مکتب فکر کے لوگ ہیں انہوں نے ابھی اپنی کتابوں میں اس چیز کو لکھا ہے۔ کتاب کا نام ہے روضۃ الشہداء، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جناب سیدہ کی شادی مدینے میں ہوئی اور امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی، لیکن پیغمبر کو معراج کا جو ذکر ہے وہ معراج مکے میں ہوئی، ابھی حسین پیدا نہیں ہوئے۔ نبی جب معراج پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اس قرآن کی آیت کے ذیل میں کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا سبحان الذی یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، پاک و بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، بہرحال اس میں مجھے اس وقت الجھنا نہیں ہے، مسجد حرام سے اور مسجد اقصا کی طرف، اور اس کے بعد معراج کے وہ پورے دفتر کے دفتر ہیں، موٹی موٹی کتابیں، بڑے بڑے واقعات جو پیغمبر نے بیان فرمائے، اور جب آپ سب کو غور سے پڑھیں گے تو وہاں دو ہی باتوں کا ذکر رہا، یا اطاعت خدا یعنی اطاعت حق کا ذکر رہا، یا ولایت اہل بیت کا ذکر رہا۔ جب پیغمبر نے ساری باتیں بتائیں ان ساری باتوں کا نتیجہ یہی ہے، یا اہل بیت کا ذکر ہے یا پھر اطاعت پروردگار کا تذکرہ ہے۔ جب پیغمبر گئے اور معراج پر تشریف لے گئے، تمام جو اللہ کی برکتیں تھیں جن کو اللہ نے دکھانے کے لیے بلایا تھا، ان میں سے وہ جگہ کے جس کو جنت نام دیا گیا، جس کو فردوس کہا گیا، وہاں بھی پیغمبر اسلام کو موقع ملا اور وہاں بھی تشریف لے گئے اور نعمت ہائے جنت کو ملاحظہ فرمایا۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے مرنا پڑتا ہے پھر جنت ملتی ہے، وہ بھی اعمال کے اوپر ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو جنت ہے اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر جنت نہیں ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے اس سفر کا جو ذریعہ ہے وہ بظاہر موت ہے، لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں جنت کی سیر کی، جنت کی نعمتیں، جنت کی رحمتیں، جنت کی برکتیں، جنت کے لباس، جنت کی غذا، جنت کے لوگ، وہاں کے باشندے، سب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے دیکھا، وہ روضۃ الشہداء کی روایت ہے، آپ کو میں عرض کروں، میں نے دیکھا کہ اللہ نے بہت خوبصورت دو محل بنائے ہیں۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ پیغمبر اسلام کے جملے ہیں، نبی اعظم کے جملے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو خالی سر ہلاتے رہیے، بولیے گا نہیں، اگر نہیں بولیں گے تو چلے گا، لیکن سر ہلتا رہے تو میں سمجھوں کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام تعریف فرما رہے، دو خوبصورت ترین محل دیکھے میں نے، اور یہ دوسروں کی زبانی ہے، یہ جو مکتب فکر اہل بیت سے الگ ہیں ان کے یہاں بھی یہ چیز مانی جاتی ہے، اگرچہ وہ کہیں نہ کہیں سے اہل بیت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ دو خوبصورت ترین محل، اور نبی تعریف کر رہے ہیں۔ نبی کون ہے؟ نبی اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ دنیا میں یا آخرت میں اس سے خوبصورت کوئی چیز بنائی ہی نہیں گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت اور سب سے مکمل اور سب سے محترم کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وجود پیغمبر اسلام، یعنی نقاشی ایسی کہ اس کے بعد اللہ نے قلم توڑ دیا، صورت ایسی کہ ویسی پھر بنائی نہیں گئی، سیرت ایسی کہ ویسی پھر بنائی نہیں گئی، یعنی پروردگار عالم نے محمد کو بنا کر پھر دوسرا محمد نہیں بنایا، آپ گھبرائیے گا نہیں، دوسرا محمد نہیں بنایا، یہ اول مخلوق ہے، اگر اب دوسرا بنے گا تو دوسرا ہوگا، محمد نہیں ہوگا. اب غور کر رہے ہیں، محمد نہیں ہوگا. میرے مالک، ہر دور میں محمد کی ضرورت ہے، تو پھر ہوگا کیسے؟ پتا کیسے چلے گا؟ یہ کام پورا کیسے ہوگا؟ کتو صحیح میں اسی نور کے ٹکڑے کرتا چلا جاؤں گا، محمد بنتے چلے جائیں. نہیں، آپ جاگیے، تھوڑا سا صلوات بھیجے محمد والے. ہم اگر ضرورت پڑے اسی دور کے ٹکڑے کروں گا. اولیت، اولیت کی منزل اسی کو دی، خوبصورت ترین، سب سے خوبصورت، با کمال، مکمل بنایا، اس کے علاوہ اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں. وہ تعریف کر رہے ہیں کہ ہم نے دو محل دیکھے جو خوبصورت ترین محل جنت میں تھے. اچھا، کوئی تعریف اگر ایسا معمولی انسان کرے تو اس کی تعریف کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے، اور کوئی وہی فنکار اس فن کی تعریف کرے کہ جو اس میں خود ہی فنکاری رکھتا ہے، تو پھر جس نے وہ کام کیا ہے اسے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی میں نے کچھ کیا ہے، کہ ایک فنکار نے میرے فن کی تعریف کی. پیغمبر اسلام نے کہا میں نے دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا. میں توجہ چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، گزشتہ دور میں بھی اور ہر دور میں بھی امام علی مقام کی شہادت کا تذکرہ رہا ہے. جب میں نے دیکھا تو اس میں مماثلت کی، نہ اس کی نقاشی میں کوئی فرق ہے، نہ اس کے رقبے میں کوئی فرق ہے، نہ اس کی اشیاء میں کوئی فرق ہے. جو چیزیں اس محل میں ہیں وہی اس محل میں ہیں، جو نقاشی اس محل کی ہے وہی اس محل کی ہے، جو کھڑکیاں دروازے اس محل کے، جو بھی ہم اپنی زبان میں عرض کر رہے ہیں، ذرہ برابر بھی فرق نہیں، تمام مماثلت پائی جاتی ہے، بالکل برابر. رقبہ، اراضی، اس کا ایریا، اس کی بناوٹ، اس کا نقشہ، سب بالکل برابر ہے. اور اگر فرق پایا جاتا ہے تو اس کے رنگ میں فرق پایا جاتا ہے. آپ توجہ کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز میں فرق نہیں سوائے رنگ میں فرق ہے. میں نے دیکھا دو ہیں محل، سب چیز برابر ہے، رنگ میں فرق ہے. ایک سبز رنگ کا ہے اور ایک سرخ رنگ کا ہے. جب میں نے پوچھا داروغہ زندہ، داروغہ جنت سے کہ بتاؤ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی بناوٹ ایک جیسی ہے، ان کی نقاشی ایک جیسی ہے، ان کی اشیاء ایک جیسی، ان کا رقبہ ایک جیسا ہے، تو پھر ان کے رنگ میں فرق کیوں ہے؟ تو جو وہاں کا رضوان جنت جسے کہتے ہیں، حضرت رضوان جنت، انہوں نے سر جھکا لیا اور گریا فرمانے لگے، رونے لگے، گریا فرمانے لگے. تو جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، رضوان جنت اس کا سبب نہیں بتا پائیں گے، میں آپ کو بحکم خدا اس کا سبب بتاتا ہوں. اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں، جناب جبرائیل بیان فرما رہے، یعنی ذاکر ہیں جناب جبرائیل، اور سامع ہیں جو وہاں پر موجود ہیں وہ، اور خود پیغمبر اسلام. جناب جبرائیل نے فرمایا کہ میں اس کا سبب بتاؤں گا، یہ جو سرخ، یہ جو سبز رنگ کا محل ہے، یہ آپ کے نواسے حسن کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ جو سرخ رنگ کا محل ہے، یہ آپ کے نواسے حسین کے لیے بنایا گیا ہے. حسن مشتبہ کو شہادت سری ملے گی، زہر سے شہید ہوں گے، اور ان کا چہرہ اثر زہر سے سبز ہو جائے گا، اس لیے یہ رنگ ان کے لیے پسند کیا گیا. اور حسین کو شہادت جہری ملے گی، اور پورا واقعہ کربلا پیغمبر اسلام کو بیان فرمایا. اب اندازہ لگائیے، جنت میں یہ پیغمبر اسلام نے محل دیکھا، وہاں پر جبرائیل نے اس کا ذکر کیا. اگر کوئی تذکرہ جبرائیل یا خدا کرے تو پھر وہ سنت جبرائیل یا سنت الہی ہوگا، بدعت کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور ایک حدیث بیان کروں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے اور اس کے ثبوت بھی مل جائے. پیغمبر اسلام نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اپنے ایک حدیث میں، اب وہ لفظ ہے، آپ کو یاد ہوگا، حدیث سنی ہوگی بہت بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. ابھی صلوات نہیں بھیجیں گے. ہاں، لگاتار یہ تیسری مجلس. لگاتار یہ تیسری مجلس ہے غالباً یہاں کی. آپ جو تھک، واقعی تھک گئے، تھک جاتا ہے انسان مسلسل سنتے رہتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سننا ہے، جتنا میں بیان کروں گا اتنا آپ کو سننا ہے. کہا کہ اپنی مجلسوں کو، لفظ مجلس پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں بیان کیا، اپنی مجلسوں کو زینت دو. مولا متقیان کے ذکر سے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے، اس پہ مجھے بحث نہیں کرنا ہے، خالی مجھے ایک ثبوت کے لیے بتانا ہے. یہ کس زمانے کی پر پیغمبر اسلام کی حدیث ہے؟ پیغمبر اسلام کی شہادت کی تاریخ ہے 28 صفر جو ہمارے یہاں ہے، سن 11 ہجری، اور دوسرے لوگ جو ہے 12 ربیع الاول جو بھی مانتے ہیں، 12 ربیع الاول ہو یا 28 صفر ہو، دونوں میں سن ایک ہی ہے، سن 11 ہجری. سن 11 ہجری میں نبی آدم کی شہادت کا سلسلہ ہے یا ان کی وفات کا سلسلہ ہے یا ان کے پردے کا سلسلہ ہے، جو بھی آپ کہہ لیجئے. تو یہ جو حدیث ہے پیغمبر کی، سن 11 ہجری سے پہلے ہی بیان کی گئی ہوگی، سن 11 ہجری سے پہلے بیان کی گئی ہوگی. ایسا تو نہیں کہ سن 11 ہجری کے بعد نبی کی حدیث ہے، چونکہ پیغمبر کی حدیث ہے اور مصدق ہے اور صحیح ہے اور بہت سی جو کتابوں میں ہے، سب کی کتابوں سب جانتے بھی ہیں اور اس کو پہچانتے بھی ہیں نبی کی حدیث ہے. تو یہ حدیث پیغمبر سن 11 ہجری سے پہلے کی حدیث ہے. جن لفظوں سے اس حدیث پیغمبر نے خطاب کیا ہے ان لفظوں میں مجالسکم، تمہاری مجلسیں، تو لفظ مجلس مول پیغمبر اسلام نے استعمال کیا ہے. تو پتا چلا کہ لفظ مجلس جو نبی نے استعمال کیا اس لیے کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ مجلسیں 61 ہجری کے بعد کی ایجاد ہیں، مجلسیں نبی کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی. تو زمانے پیغمبر میں جو عمل ہو وہ سنت نبی ہوگا، بدعت زمانہ نہیں ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سیدو مجالس کو لفظ مجلس ہے، سن 61 ہجری کے بعد کی جائے اس زمانے میں. اچھا، اور لفظ مجلس میں جو ہے پیغمبر نے زینو مجالس حکم زینت مجلس کے لیے کہا، مجلس کی زینت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر. اب یہ میں کیا کروں، یہ تو پیغمبر فرما کے گئے. ہر مجلس کی زینت ہے ذکر علی، ہر مجلس کی زینت ہے ولایت علی، چاہے وہ کوئی بھی مجلس ہو، چاہے مجلس مدینے کی ہو، چاہے مجلس کہیں طائف کی ہو، چاہے مکے کی ہو، چاہے اس کے باہر کی ہو، چاہے گھر کی ہو، چاہے میدان کی ہو، چاہے محراب کی ہو، چاہے مسجد کی ہو، جہاں کی مجلس ہے پیغمبر کی، ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے علی کا تذکرہ ضرور ہے پیغمبر کا. آپ دیکھیں جتنے بھی نبی کے جو ہے سلسلے کا جو تقریریں، ہر تقریر میں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی اعتبار سے پیغمبر نے علی کو ضرور پہچانوایا ہے، پیغمبر اسلام نے علی کو ضرور سمجھایا ہے. جہاں بھی جس جگہ بھی نبی بیٹھے تو نبی نے ہی بتایا ہے کہ ہر مجلس کی زینت علی کے ذکر سے ہے، تذکر علی زینت مجلس ہے. تو نبی نے یہ بتایا، بتانے کی ضرورت اس لیے پڑی ہوگی کہ اس زمانے میں جو مجلسیں ہوتی ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں اور ذکر ہوتے ہوں، ان کا ذکر ہو رہا ہو، ان کا ذکر ہو رہا ہو، ان کا ذکر ہو رہا ہو. تو نبی نے سنا، سننے کے بعد کہا ان ذکروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تمہیں زینت دینا ہے مجلس کی تو علی کا تذکرہ کرو. اچھا، اگر آپ خوش اعتقادی پر محمول کریں تو ممکن ہے کہ اس میں آدم کا ذکر ہوتا ہو، نوح کا ذکر ہوتا ہو، ابراہیم کا ذکر ہوتا ہو، موسیٰ کا ذکر ہوتا ہو، یوسف کا ذکر ہوتا ہو، یعقوب کا ذکر ہوتا ہو. تو پیغمبر اسلام نے کہا ان سب ذکروں کو چھوڑ کر اگر علی کا ذکر کریں گے تو یعقوب کا بھی ذکر آ جائے گا، یوسف کا بھی ذکر آ جائے گا، نوح کا ذکر بھی آ جائے گا، آدم کا ذکر بھی ہو جائے گا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری اونچا خوبہ ہما داران تو تنہا داری. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے کوئی بھی مجلس کا سلسلہ ہو، ایک روایت آپ نے بہت سنی ہوگی، مسائل میں پڑھی جاتی ہے، ایک روایت جو ہے مسائل میں پڑھی جاتی ہے، اکثر سنی ہوگی، اور روایت مصدق بھی ہے، تصدیق بھی ہو چکی ہے اس کی، روایت صحیح بھی ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، راوی بھی صحیح ہے، روایت کرنے والا بھی صحیح ہے. ایک روایت سنی ہوگی آپ نے، وہ روایت ہے کوفے کی. جب باد حسین لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچ، میں توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ توجہ کیجئے، پیغمبر اسلام کا جملہ کوئی بھی جملہ محمل نہیں ہو سکتا، ہر جملے میں نبی کے ایک پیغام پوشیدہ، اور وہ پیغام رہتی دنیا تک ہے.
اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو ہم کچھ دور تک پہنچیں گے, نہیں تو پھر ہم اسی طرح سے آپ کو گھماتے رہیں گے اور چلے جائیں گے, لیکن آپ ساتھ دیں گے تو ہم آگے پہنچ جائیں گے, کچھ بڑھ جائیں گے آگے. ایک روایت سنی آپ نے کوفے کی, جب یہ قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو ایک بیوی جو ہے پشت ناکا سے تقریر فرما رہی تھی. آپ نے سنا یہ روایت, آپ نے سنی, اور وہ تقریر بیان کرنے والی بیوی تھی, لہجہ علی مرتضیٰ کا تھا. یہ آپ نے سنا ہے لہجہ علی مرتضیٰ کا جب تھا تو ایک نابینا صحابی پیغمبر جن کا نام غالباً اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, جن کا نام جو ہے کوئی اس طرح سے ہے, وہ ایک نابینا صحابی پیغمبر اس بزم میں جب نکلے اپنی بچی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی سہارا لیے ہوئے, تو انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ یاد ہے آپ کو, انہوں نے جملہ کہا کیا قیامت آ گئی. غور فرمایا آپ نے, آپ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے, انہوں نے جملہ کہا کیا قیامت آ گئی. پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا, آپ نے یہ جملہ کیوں کہا, بھائی قیامت سے اور یہاں کا تعلق کیا ہے. کہا میں نے ابھی ابھی علی کی آواز سنی ہے. ہائے ہائے اگر آپ میری بات سمجھ جاتے, میں نے ابھی ابھی لہجہ علی ملاحظہ فرمایا ہے اور نبی سے سنا ہے کہ شہادت علی کے بعد یہ لہجہ صرف محشر میں سنائی دے گا. ہاں جی آپ سنیے, یہ لہجہ صرف محشر میں سنائی دے گا. قرآن کی آیت پڑھیے, لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جو بات کہہ رہا ہوں پوری تصدیق کے ساتھ, کوئی بات ہوا میں نہیں ہانک رہا ہوں. آبادی و خشیت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. قیامت میں آوازیں گھنگیائی ہوئی ہوں گی, کوئی بھی آواز سنائی نہ دے گی سوائے بھن بھناہٹ کے. اس صحابی کی تصدیق اس کا جملہ یہ بتا رہا ہے, کسی کو اجازت ملے یا نہ ملے علی کو ضرور اجازت ملے گی محشر میں بولنے کی. ایک صلوات پڑھیں مل کر, محمد و آل محمد.
قرآن ہم سب کا آقا, پھولوں کی مہک میں, پھولوں کی مہک میں نعرہ حیدری.
قرآن کی آیت ہے وَخَشْيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فلا تسمع الا ہمسا. کوئی بھی آواز, ساری آوازیں جو ہیں گلے میں پھنس جائیں گی, گھنگیا جائیں گی, ایسا لفظ ہے, گھنگیا جائیں گی, آوازیں نکلیں گی سوائے بھن بھناہٹ کے, کچھ سنائی نہ دے گا. وہاں بھی اگر کوئی بولے گا, وہاں بھی اگر کوئی تقریر کرے گا, وہاں بھی اگر کوئی ذکر کرنے کی اجازت پائے گا تو علی مرتضیٰ ہوں گے جن کی تقریر ہوگی. ارے جب محشر میں علی بولیں گے تو پھر ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں علی علی کہنے کی عادت ڈالیں. یہاں بھی علی ہمارے لیے ہیں, وہاں بھی علی ہمارے لیے. ہر مجلس کی زینت اسی سے ہے, زینت مجلس. پیغمبر نے فرمایا تو اپنی مجلسوں کو زینت دو, علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے. اور آگے کا جملہ سنیے, لِأَنَّا, بری حدیث بیان کر دوں میں, لِأَنَّا ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةِ. غور کیا آپ نے, اس لیے کیونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے, اور خدا کا ذکر عبادت ہے. نہیں نہیں آپ سمجھیے, ان کا ذکر میرا ذکر, میرا ذکر خدا کا ذکر, اور خدا کا ذکر عبادت ہے. عادت اور عبادت میں ایک فرق ہے, عادت اور عبادت میں ایک فرق ہے. عبادت اللہ کے نزدیک لے جانے والی چیز ہے, عادت انسانیت کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں. ذکر علی عبادت ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عبادت عادت ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عادت عبادت ہوتی ہے. غور فرمایا آپ نے, اللہ نے کہا اپنی عبادتوں کو عادت نہ بنائیے, اپنی عادتوں کو عبادت بنائیے. کھانا عادت ہے, قربت اللہ ہو عبادت ہے, بولنا عادت ہے قربتن اللہ ہو عبادت ہے، چلنا عادت ہے قربتن اللہ ہو عبادت ہے، مسکرانا عادت ہے اللہ کے لیے ہو عبادت ہے، سوچنا عادت ہے اللہ کے لیے ہو عبادت ہے، محبت عادت ہے اہل بیت کی ہو تو عبادت ہے۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ یہ مسئلہ، یہ مشکلات ہیں تمہاری۔ الناس ذکرہ ذکری، اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ آپ درمیان تسلسل لے کے جائیے، درمیان جو ہے جب جو ہے منطق میں پڑھایا جاتا ہے مجھے کلیہ مجھے جزیہ کو جو ملایا جاتا ہے تو بیچ میں سے ایک چیز جو ہوتی ہے وہ حذف ہو جاتی، مجھے کلیہ مجھے جزیہ مل کے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ علی کا ذکر نبی کا ذکر، نبی کا ذکر خدا کا ذکر، خدا کا ذکر عبادت۔ نتیجہ نکلا علی کا ذکر عبادت۔ جب یہ نتیجہ نکلا تو نبی نے سیدھی سیدھی حدیث فرمائی، ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اچھا کچھ چیزوں کو مولا پیغمبر اسلام نے عبادت قرار دیا، آپ میرے ساتھ ہیں؟ ایک بابا جب اللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کچھ چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا الگ الگ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیغمبر کی حدیث ہے، النظر الی المصحف عبادہ، والنظر الی العالم عبادہ، والنظر الی الکعبۃ عبادہ، والنظر الی الوالد عبادہ۔ قرآن مجید کا دیکھنا عبادت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، کہ مولا مجھے قرآن مجید کے سورے یاد ہیں، میں قرآن مجید کو یاد کیا ہوا ہوں تو یاد کیے ہوئے پڑھوں یا دیکھ کر قرآن مجید پڑھوں، دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ تو امام نے فرمایا، دیکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے، ایک تلاوت کا ثواب اور ایک اس کے دیکھنے کا، اس پہ نظر کرنے کی عبادت کا ثواب، ٹھیک ہے نہیں؟ قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، کعبے کا دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، والد کے چہرے کو دیکھنا کیسے؟ ابا نے ڈانٹ دیا غصے سے، بھائی حرکت کر کے آئے، ابا غصے ہو گئے، دیکھ رہے چہرہ، دیکھ تو چہرے رہے ہیں، نہیں پیار سے دیکھیں، محبت سے دیکھیں، جس طرح باپ اپنے بیٹے کو محبت سے دیکھتا ہے، چھوٹا سا بڑا، بڑے سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس منزل پر لے کے گیا۔ اور میں ایک بات اپنے جوانوں کے لیے کہوں، خدا کی قسم اگر کہیں ایسا مسئلہ ہے بھی، باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے، تو کچھ بھی نہ کیا ہو میرے والدین نے، نہ مجھے گیلے سے سوکھے میں لٹایا ہو، نہ مجھے کبھی کھانا کھلایا ہو، نہ مجھے بچپن میں کبھی نہلایا ہو، نہ مجھے کپڑے پہنائے ہو، نہ سردی گرمی سے بچایا ہو، نہ میری حفاظت کی ہو، نہ مجھے دوا کے لیے لائے ہو، نہ علاج، کچھ بھی نہ کیا ہو، اس کے باوجود صرف محبت اہل بیت پر پیدا کر دینا اتنا بڑا کام ہے کہ زندگی بھر اجر ادا نہیں ہو سکتا، صرف اتنا، صرف اتنا کرنا کہ ہم محبت اہل بیت پہ باقی ہیں، محبت اہل بیت پہ پیدا ہوئے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے، اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جو طیب الولادت ہوگا۔ کتنا بڑا کمال ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی امانت کو امانت سمجھ کر اگر میری ماں نے دنیا میں لا کے مجھے کھڑا کیا تو میں اپنا سینہ تان کر سل جھسر اٹھا کر چلنے کے لائق ہوں کہ میں حیدر کرار کا محب ہوں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے میری نسل بھی پاک ہے، میری تینت بھی پاک ہے، میں بھی پاک ہوں، میری ماں بھی پاک ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور یہ بات میں نے ہوا میں نہیں کہی ہے، آپ سنیے، اس کے لیے ثبوت ہے، قرآنی ثبوت۔ ایک آواز بلند صلوات پڑھے تو میں بتاؤں آپ کو، ہمارا اقرار ولایت اہل بیت، صرف ہمارا اقرار ولایت علی ابن ابی طالب اس بات کا ثبوت ہے کہ میری ماں پاکیزہ کردار کی ہے، میں طیب الولادت ہوں. قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے میں تفصیل بتا دوں، ایک نبی پیدا ہوا پروردگار عالم کا، جب وہ پیدا ہوا تو اس طرح پیدا ہوا کہ ان کی ماں کی شادی نہیں ہوئی تھی. جانتے کون نبی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی ماں کی شادی نہیں ہوئی. اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو پیدا کیا، اور جب پیدا ہوئے تو وہ لوگ کہ جنہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جو اس سسٹم کو سمجھ نہیں سکے، جو اس چیز کو جان نہیں سکے کہ خدا کن فیکون کی منزل میں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، انہوں نے جا کے طہارت جناب مریم پر الزام لگایا. لگایا کہ نہیں لگایا؟ یہ کہا کہ بھائی آپ کے کہاں سے، نہ آپ کے والدین میں سے کوئی ایسا تھا، نہ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا تھا، ماذا اللہ ماذا اللہ، یہ کیا ہوا؟ اشارہ ہوا اللہ کی طرف سے، برگزیدہ ہستیوں پر اکثر وحی آئی، مادر موسیٰ پر اور مادر عیسیٰ پر وحی آئی، آپ خاموش رہیے، آپ خاموش رہیے. سوال کیا تھا؟ جناب مریم کا کردار پوچھا جا رہا تھا، یہ بچہ کہاں سے آیا، کیریکٹر کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا. تو چاہیے تھا کوئی گواہی دے کہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ پاک و صاف ہیں، طیب و طاہر، یہی تو ہونا چاہیے تھا نا، میں گواہی دیتا ہوں یہ پاکیزہ ہیں، یہ صاف ہیں، ان میں کوئی غلطی انہوں نے نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا. یہ گواہی کوئی بھی دے، باہر سے آگے دے، وہاں سے موجود دے، پتھر بولے، پیڑ بولے، کچھ بھی بولے، جو بولے یہی تو بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب مریم پاکیزہ ہیں، جناب مریم طیب و طاہر ہیں، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، گناہ نہیں کیا. لیکن جب بولا عصمت مادری کی گواہی کے لیے جب بولا، تو کون وہی بچہ جو چند گھنٹے کا گہوارے میں تھا، کیا بولا؟ جناب عیسیٰ نے قصیدے نہیں پڑھے مادر گرامی کے کہ میری ماں پاکیزہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں طیب و طاہر ہے، کچھ نہیں، ایک جملہ کہا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب دی گئی ہے، نبی بنایا گیا ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا؟ ارے بھائی یہ تو پوچھا جا رہا آپ کے ماں کے بارے میں، آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں. غور کریں، غور کریں، جناب عیسیٰ آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کی والدہ کے بارے میں کہ ان کے کریکٹر کی گواہی دیجئے، ان کی طہارت کی گواہی دیجئے، آپ اپنا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. وہ فرمائیں گے کہ اگر یہی ان کے سمجھ میں آ جائے تو میری ماں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، اللہ کسی نجس کو بندہ نہیں بناتا، کسی غلط انسان کو کتاب نہیں دیتا، کسی خبیث الولادت کو نبی نہیں بناتا. تو مجھے کہنے دیجئے، اگر عیسیٰ کی نبوت ان کی ماں کی طہارت پر گواہی ہے، تو علی کی امامت باپ کے ایمان پر گواہی کیوں نہیں ہے؟ بیٹا کرم اللہ وجہ الشریف ہے کہ نہیں؟ بیٹا امام عالم ہے کہ نہیں؟ بیٹا امام ہے کہ نہیں؟ جب وہاں یہ مانا جا سکتا ہے، قرآنی ثبوت ہے نا. آپ پوچھئے، تلاش کیجئے، پوچھئے. ہم سے پوچھتے ہیں کیا عظمت علی مرتضی، عظمت پیغمبر اسلام، ہم کیا بتائیں؟ ہم تو اتنا جانتے جو چیزیں علی مرتضی سے یا رسول خدا سے منسوب ہو گئیں، ان کا بھی جواب دنیا نہیں لا سکی. ان کا جواب کہاں سے تلاش کریں گے، کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ تو ان کے باپ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے والد کی آغوش میں پروردہ اگر امام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کی منزلیں بہت بلند ہیں. جو جو چیزیں نسبت سے ان کی طرف آتی گئیں، نبی سے قرآن منسوب ہو گیا، قرآن کا جواب نہیں، نبی سے جو ہے دین منسوب ہو گیا، دین کا جواب نہیں، جس جگہ نبی پیدا ہو گئے اس جگہ کا جواب نہیں، جس شہر میں نبی رہنے لگے اس شہر کا جواب نہیں، جہاں نبی سو رہے ہیں اس جگہ کا جواب نہیں، نہیں، جہاں نبی نے منبر بنا دیا اس منبر کا جواب نہیں، جس جگہ نماز پڑھا دی نماز کا جواب نہیں، نبی کی خدمت میں کوئی آ کے اگر کلمہ پڑھ کے کوئی صحابی بن گیا تو صحابی کا جواب نہیں، نبی نے کسی کو داماد بنا لیا تو داماد کا جواب نہیں، نبی کی بیٹی ہے اس بیٹی کا جواب نہیں، نبی کے نواسے ہیں ان نواسوں کا جواب نہیں، ارے خادموں کا جواب جب نہ ملا تو آقاؤں کا جواب کہاں سے ملے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے نہیں، خادموں کا جواب ایک بہت پہلے ایک مصرع مصرع دیا گیا تھا کہ جواب ثانیہ زہرا کہاں سے لاؤ گے، بہترین مصرع لگایا جواب ڈھونڈ لو فضا کا پہلے تب یہ کہو، جواب جواب ڈھونڈ لو فضا کا پہلے تب یہ کہو جواب ثانیہ زہرا کہاں سے لاؤ گے، یہ تو ثانیہ زہرا ہے وہ فضا اس کا جواب نہیں، تو زہرا کی بیٹی کا جواب کہاں؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. جو جو ان سے منسوب ہو گیا لا جواب لا جواب، چاہے انسان ہو چاہے بشر ہو کوئی ہو، ایک پتھر بھی اگر منسوب ہو گیا لا جواب اس کا بھی احترام واجب ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کچھ چیزیں جو کچھ چیزیں عبادت ہیں، نظر کرنا دیکھنا، قرآن کا دیکھنا عبادت، خانہ کعبہ کا دیکھنا عبادت، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، لیکن وہ علی ہی کیا جو ان سب سے بڑھ نہ جائے. جب آپ کے سامنے عالم ہوگا تب اس کا چہرہ دیکھیں گے تو عبادت ہوگی، اور ایک وقت میں عالم کا چہرہ دیکھیں گے تو قرآن سے قرآن نہیں دیکھ سکتے، قرآن دیکھیں گے تو کعبہ نہیں دیکھ سکتے، اگر وہاں بھی بیٹھے ہوئے تو بھی ایسا تو نہیں کعبہ بھی دیکھتے رہیں قرآن بھی دیکھتے رہیں، ہو سکتا ہے. ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے لٹکا دیا جائے اور دور سے بیٹھے ہوئے کعبے قرآن کو بھی دیکھیں کعبے کو، لیکن جب قرآن پہ نظر رہے گی تو کعبہ پیچھے چھپا ہوا کہ نہیں چھپا ہوا؟ ایک وقت میں کعبہ، ایک وقت میں قرآن، ایک وقت میں عالم، ایک وقت میں والد، والد کو دیکھیں گے تو عالم سے منحرف، یعنی منحرف سے مراد یہ ہے کہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو دیکھیں گے تو قرآن کو نہیں دیکھ سکتے، قرآن کو دیکھیں گے تو کعبے کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے پیغمبر نے ساری عبادتوں کو ایک ذات میں جمع کر دیا. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کب کیسے؟ کہا کہ میں نے ہی تو کہا ہے یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے. قرآن کے لیے میں نے کہا العلی و مال قرآن والقرآن و مال علی. والد کے لیے میں نے کہا انا والی ابا واحد الامہ، میں علی امت کے باپ ہیں. علم کے لیے میں نے کہا انا مدینۃ الولی باوہا. علی کا چہرہ دیکھیے ساری عبادت ایک ساتھ جمع کر دی. صلوات بھیجے محمد آل محمد. ساری عبادت ایک ساتھ جمع کر دی. اور پھر میں یہاں پر رک کے ایک بات کہوں گا اور آپ اس کو سمجھیے گا، وہ علی ہی کیا جو ان منزلوں سے اور آگے نہ بڑھ جائے. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر جب مکہ شریف تشریف لے جائیں، زمین حرم پر قدم رکھیں، خدا آپ سب کو لے جائے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، سب جائیں اور جانے کے بعد جب جو ہے مسجد الحرام میں داخل ہوں، وہاں سے چلتے چلتے آگے جائیں اور جا کے جب خانہ کعبہ سامنے ہو وہاں بیٹھے اس کو دیکھتے رہیں، عبادت ہوتی رہے گی. لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے خالی کعبہ کعبہ کرتے رہیے تو عبادت تھوڑی ہوگی؟ ہوگی عبادت؟ آپ کا ذہن جاگ رہا ہے؟ کعبے کے سامنے جائیے، کعبوں کو دیکھیے، اس کے اوپر نظر ڈالیے، عبادت ہوگی. لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے خالی کہیے کعبہ 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 کعبہ، عبادت ہوگی؟ نہیں ہوگی. لیکن علی کعبے سے بھی آگے ہے، اگر علی سامنے نہ بھی ہو علی کا ذکر بھی کرتے رہے تب بھی عبادت ہوتی رہے گی. نہیں نہیں، آپ جو ہے اتنا چھوٹا سا ہلے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. کہاں بیٹھے رہیے پیغمبر اسلام. ذکر علی بھی عبادت ہے. لِأَنَّ ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ. ایک زمانہ آئے گا پیغمبر جانتے تھے کہ جب جو ہے زبان بند کر دی جائے گی، لوگوں کی زبانیں کاٹی جائیں گی، ہاتھ پیر توڑے جائیں گے، ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، سب پہ پابندی ہوگی، ممبر سے کوئی علی کا تذکرہ نہ کرے، کوئی ذکر علی نہ کرے، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ تو پیغمبر نے کہا حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، محبت علی پر مر جانا عبادت ہے، محبت علی پر زندہ رہنا عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں ایک ذات میں جمع ہو گئی. اب مجھے کہنے دیجئے، پھر وہی جملہ دہراؤں جو قیامت میں آپ کے کام آنے والی، دو ہی چیزیں ہیں، یا ایک اللہ کی اطاعت ہے یا دوسری اہل بیت کی ولایت ہے، اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو بات وہاں سے جو ہے اس میں شک نکلی اور آگے چلے گئے. روضۃ الشہداء کی میں نے روایت آپ کی خدمت میں پڑھی، پیغمبر نے فرمایا یہ کیوں، یہ اس کا رنگ میں جو ہے تبدیلی کیوں ہے، تو ان کے سامنے پورا واقعہ کربلا جناب جبرائیل نے بیان فرمایا. تو اس دور میں ابھی جناب امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی، لیکن وہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، ذاکر ہیں جناب جبرائیل، سننے والے ہیں جناب پیغمبر اسلام. ایک روایت. دوسری روایت اسی کتاب کی، جب ان ساری کتابوں میں یہ روایتیں ملیں تو پھر اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. دوسری کی روایت لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام حضور خطیب مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف فرما ہے، گود میں نواسا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جناب پیغمبر اسلام کبھی رخسانوں کو بوسا دے رہے ہیں، کبھی لبوں کو بوسا دے رہے ہیں، اور کبھی جو ہے جناب امام حسن مصطفیٰ کو سونگ رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ان کو بوسا بھی دے رہے ہیں، ان کو سونگ بھی رہے ہیں، کبھی گلوے مبارک کو بوسا دے رہے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے پھول ہیں، جب میں انہیں سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. اور کیا آپ نے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور یہ خوشبو اہل بیت سے اس طرح متمسک ہے، ہر حال میں ساتھ میں ہے. پیغمبر خود ہی اتنے خوشبودار ہیں کہ جس گلی سے گزر جائیں تین دن تک وہ گلی مہکتی رہتی ہے. آپ سمجھے؟ نہیں نہیں آپ سمجھتے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ مطلب کہتے ہیں کہ جلدی کریں. نہیں جلدی تو کرتا ہوں میں، جلدی جلدی، لیکن آپ صلوات بھیجیں گے تبھی میں آگے بڑھوں گا. ہاں خوشبو اس گھر سے اس طرح متمسک ہے کہ اگر نبی کسی گلی سے گزر جائیں تو گزرنے والا تین دن بعد بھی یہ محسوس کر لیتا تھا کہ یہاں سے نبی آدم گزرے ہیں، اس گلی سے خوشبو آتی تھی. میں یہ بات لفظ جو بے معنی نہیں کہہ رہا ہوں، کہیں مجھے جانا ہے. فاطمہ زہرا گھر میں رہتی تھی، جب مدینے کی عورتیں اسے مصافحہ کر کے جاتی تھیں اور جانے کے بعد گھر پر پہنچتی تھی، تین دن تک ان کے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی تھی، تین دن سے ان کے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی تھی. جب پوچھا گیا کہ عرب میں الگ الگ لوگ کاروبار کرتے تھے، کس کا کاروبار کیا تھا، کس کا کاروبار کیا تھا، اس لیے کہ کاروبار سے کردار پر افیکٹ ہوتا ہے. نہیں 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 آپ میری بات سمجھیے، کاروبار سے انسان کا کیریکٹر بھی منسلک ہوتا ہے. ثبوت یہ ہے کہ حضور خطیب مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا میرا بیٹا جوان ہو گیا، پڑھ لکھ چکا ہے، اب اس کو کاروبار کرنا ہے، آپ بتائیے کون سا کاروبار کرے. تو نبی نے فرمایا چند کاروبار نہ کرنا، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. کہا کیا؟ کہ اسے کفن فروش مت بناؤ، اس لیے کہ یہ کفن بیچنے لگے گا تو صبح اٹھ کے کیا دعا کرے گا؟ بھائی ایک آدمی کفن کی دکان ہے، سویرے کیا دعا کرے؟ زیادہ زیادہ لوگ لڑک جائیں، ہمارا کفن بکے. ایک ڈاکٹر صاحب بیچارے مزاق میں کہنے لگے مولانا صاحب جب کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے آپ مسجد میں امی عجیب پڑھا دیتے ہیں، بھائی ڈاکٹری کا کیا ہوگا، ہر ایک امی عجیب سے ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، آپ ذرا سا ہم پہ بھی رحم کیجئے، ہے کہ نہیں. کہا کفن فروش مت بنانا، یہ مکروہ پیشہ ہے. احتکار کا سلسلہ مت دینا، یہ مکروہ پیشہ ہے. قصاب نہ بنانا، گوشت کاٹنے والا، یہ جو ہے مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، یہ افیکٹ پڑتا ہے کردار کے اوپر. تو جب آپ سب کی ہسٹری پڑھیں گے، آپ پڑھیے کبھی پڑھیے، موقع ملے گا. یہ لوگ کہتے ہیں یہ چیز ہسٹری چھوڑ دے، وہ ہسٹری چھوڑنا نہیں، سب کچھ پڑھیں گے تبھی آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. سب پڑھنا چاہیے، خندق، خیبر، احد، بدر، اس کے پہلے جتنی بھی چیزیں ہیں سب معلوم ہونا چاہیے، تب جا کے وہ نتیجہ نکلتا ہے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں دشمنوں کی بھی جو ہسٹری ہے ان کو پڑھے، تاکہ دوستوں کی ہسٹری سے اس کو موازنہ کرے تو پتہ چلے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جناب چھٹے امام جب کسی نے کہا تھا مولا جو ہے پابندی ہو گئی، آپ کے پاس اگر پڑھنے آتے ہیں تو دو درہم دینا پڑتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو وہ دو درہم ہمیں ملتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اگر ادھر آئیں گے دینا پڑے گا، ادھر آئیں گے ملیں گے. تو مولانا کا مسئلہ خود بخود حل ہو گیا، ادھر جا کے لے لو، ادھر آ کے دے دو. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. یعنی ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ، تاکہ تمہیں اندازہ بھی تو لگے کون کیا پڑھا رہا ہے، کس کی تفسیر خود ساختہ ہے، کس کی تفسیر خدا ساختہ ہے، کون احکام خود ساختہ بتا رہا ہے، کون احکام خدا ساختہ بتا رہا ہے، کس کا مذہب خود ساختہ ہے، کس کا مذہب خدا ساختہ ہے، کس کا عقیدہ خود ساختہ ہے، کس کا عقیدہ خدا ساختہ ہے، کون دین خود ساختہ بتا رہا ہے، کس کا دین خدا ساختہ ہے، کون رہبر خود ساختہ ہے، کون رہبر خدا ساختہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جب تاریخ پڑھیں گے آپ، جب آپ مکے کی تاریخ پڑھیں گے تو سب کے الگ الگ پیشے تھے، یہ فلاں کام کرتے تھے، یہ فلاں کام کرتے تھے، فلاں کام کرتے تھے. کچھ لوگ قصائی بھی تھے انہی میں سے، جو بعد میں آ کے اسلام قبول کر لیا، وہ تو اتفاق سے نجومی سے ملاقات ہو گئی. اس نجومی نے جو ہے اگر نہیں لاتا تو اچھا تھا، نہیں بتاتا تو اچھا تھا، خالی ٹینشن پیدا کر دیا اسلام میں. سب سے زیادہ اسلام کو اگر کسی نقصان پہنچایا تو منافقت نے پہنچایا ہے. دل پہ کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، مل گیا قدرت الہی نہیں معلوم، تاکہ پہچانا جائے شیطان کون ہے رحمان کون ہے. اس نے ہاتھ دیکھ لیا، پیشہ کرتے تھے، قصائی تھے یا کا تھے، جو بھی تھے، بہرحال ان کا الگ پرانا پیشہ تھا اس زمانے کا، 40 سال تک. اس نے ہاتھ دیکھ لیا، کہا کہ تم ایسا کرو اسلام قبول کرو، تمہیں بڑی حکومت مل جائے گی. اچھا ایسا ہے، نجومی پہ اعتبار کر لیا، نجومی پہ اعتبار کر لیا، اعتبار کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. نجومی پہ اعتبار کر کے اسلام میں تو آ گئے، پیغمبر پہ اعتبار کر کے جنت نہیں جا سکے. نہیں آپ نے سمجھا لے میری بات؟ نہیں کہاں سمجھا، ایک صلوات بھیجے محمد واسطے. نہیں نہیں سنیے، آپ سنیے، میں بتا رہا ہوں نا کہ ذمہ داری ہونا چاہیے نا، جو بتاؤں اس کا ثبوت ہونا چاہیے. نجومی نے کہا آپ جا کے جو ہے اسلام قبول کریں، آپ کو بڑی حکومت ملے گی. نجومی بے اعتبار کیا، کلمہ پڑھ لیا، اور نبی نے کہا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، ہم دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ہٹ گئے ایک بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور گمراہ ہوگے تو جہنم میں تو جا سکتے ہو، جنت میں نہیں جا سکتے. نجومی بے اعتبار اسلام تو لے لیا، نبی بے اعتبار کر کے جنت نہیں حاصل کر سکے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ان کے پیشے الگ الگ تھے، سب کے پیشے تھے، ان کا یہ پیشہ، ان کا پیشہ، ان کا پیشہ. جب پوچھا گیا ابو طالب کا پیشہ کیا تھا، تو پتا چلا ابو طالب کا عطر کا کاروبار تھا، ابو طالب کا عطر کا کاروبار تھا. اب پوچھا جائے ابو طالب آپ بتائیے آپ کی کمپنی کا نام کیا تھا، جیسے کمپنی میں لکھنؤ میں جو ہے عطر کا کاروبار ہوتا ہے، تو فلانا ما فلانا فلانا میں، ایسے ہی جو ہے پیغمبر کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کا بھی کاروبار تھا، آپ نے کیا نام رکھا؟ کہ میں نے بھی نام رکھا اپنی کمپنی کا محمد علی، علی محمد، یہ میری کمپنی کا نام تھا، اور عطر کا کاروبار تھا، خوشبو ان سے منسلک ہے، جو آ رہا ہے یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں اس میں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب پیغمبر اسلام چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے تو نواسے نے دیکھے بغیر، یاد ہے نا وہ جملہ حدیث قصہ کا، نواسے نے دیکھے بغیر کہا کہ ان یشم عندک راحتن طیبتن کان راحت جدی رسول اللہ، میں آپ کے پاس خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اتنی طیب و طاہر ہے جیسے میرے نانا کی خوشبو ہے. ارے اگر آپ میری بات سمجھ جائیں، واقعی سمجھا کے رہوں گا، اس سے آگے بڑھوں گا، اتروں گا نہیں جب تک آپ کو یہ بات سمجھانا دوں. کیا کہا؟ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حسن نے کہا، حسین نے کہا، علی مرتضی نے کہا، گواہیاں ہوئی، حسن کی گواہی، حسین کی گواہی، میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو یہ ظرف کی بات ہے کہ نہیں؟ نبی کے پاس سے خوشبو آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ تین دن گلیاں مہکتی تھی، گلی مدینے والے گواہ ہیں، جدھر جاتے تھے ادھر مہکتے چلے جاتے تھے، لیکن میں کیا کروں کہ گھر میں ہی کسی کو مغافیر کی بو آ رہی ہو؟ نہیں نہیں، آپ جاگیے، نبی کے پاس تو خوشبو کا سلسلہ، یہ مغافیر کی بو کہاں سے آ گئی؟ کہ جیسا ظرف ہے ویسا ہی مصروف ہوگا، طیب و طاہر ہوگا تو طہارت ملے گی، خواصت ہوگی تو برائی ملے گی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نہیں ثبوت ہے نا پکا. مکمل ثبوت ہے پیغمبر کے پاس خوشبو، گھر میں آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر کی بو آ رہی ہے، مغافیر کیا ہے پوچھا گیا، مغافیر کیا ہے؟ کہ مغافیر مدینے میں ایک قسم کی شراب ہوتی تھی. بھائی آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ کو کیا پتا شراب کی بو کیا ہوتی؟ ارے میں نے کبھی شراب چکھی نہیں، مجھے اس کی بو کا پتا نہیں، میں کبھی اس ایریے سے گزرا نہیں، میں نے معلوم نہیں کیا ہے کہاں پہ ہے. ایک شیر کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بہرحال اس نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، واقف نہیں ہے جبکہ فرشتے گناہ سے، کیسے انہیں گناہ کی پہچان ہو گئی. دونوں لکھتے ہیں نا، یہ گناہ بھی لکھتا ہے، برائیاں بھی لکھتا ہے اور اچھائیاں بھی لکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب انہیں گناہ معلوم ہی نہیں تو اسے کہتا کیسے پتا چلتا ہے گناہ ہے کہ اچھائی ہے کہ برائی ہے؟ تو اس کے لیے چھٹے امام نے فرمایا، اس کو خوشبو آ جاتی ہے، اگر خوشبو اچھی ہوتی ہے تو اس کو سمجھتا ہے کہ نیکی ہے، اور اگر خوشبو میں جو ہے بدبو شامل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی ہے. تو آپ تو نبی کے گھر میں ہیں، ابھی تک تو ہیں، باہر نکلی نہیں، بات کی بات تو بات کی ہے، جب نکلے گی تو دیکھا جائے گا، وہ کتے خود ہی سنبھال لیں گے، وہ باپ میں جو رہتے ہیں وہ پہلے سے انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنی فطرت میں جو ہے خود ہی بول دیں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نہ جائیے، آپ غلطی پہ ہیں، اور آپ کو معلوم بھی ہوگا. اچھا ایسا نہیں کہ آپ دھوکے میں چلی گئی، آپ نے جب کتوں کی آواز سنی کہا کون سی جگہ ہے. ارے بھائی دیکھیے نا، یہ صاف صاف سیدھی سیدھی روایت ہے، سامنے کی بات ہے، کون سی جگہ ہے؟ ساتھی نے کہا حباب، کہ میں نے نبی سے سنا تھا کہ میری ایک بیوی جب گھر سے نکلے گی تو اس پر حباب کے کتے بھونکیں گے اور وہ ناحق ہوگی، غلطی پہ ہوگی. پلٹ جانا چاہیے تھا، پلٹ جانا چاہیے تھا، معلوم تھا کہ نہیں؟ مجان بوجھ کے برائی کرنے والا اگر ام المومنین کہا جا سکتا ہے تو جس نے نبی کو پالا وہ فاطمہ بنت اسد ام المومنین کیوں نہیں ہو سکتا؟ سلامات بھیجے محمد و آل محمد. یہاں تو ایمان سمجھ میں آتا ہے، وہاں ایمان سمجھ میں نہیں آتا. یہ بغض و حسد کا چشمہ کب تک رہے گا؟ یزیدیت کا چشمہ کب تک رہے گا؟ اس کو اتار کے پھینکیے اور دیکھیے. مغافیر کسے کہتے ہیں؟ کہ شراب گھر سے تو نکلی نہیں، آپ کو کیا پتا شراب کیا ہے؟ تو جواب تاریخ یہی ہے، جواب تاریخ یہی ہے کہ آج نبی کے گھر میں ہے، کل تو دوسرے گھر میں تھی، جہاں وہیں بنتی تھی، وہیں چھنتی تھی، وہیں چلتی تھی. صلوات نہ بھیجے تو میرا کیا قصور؟ یہ سلسلہ یہاں سے سلسلہ اس طرح بنا. پیغمبر کہتے مجھے وہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جبرائیل آئے، دیکھا رونے لگے جبرائیل. نبی نے کہا سبب گریا، پورا واقعہ کربلا بیان کیا. ابھی حسین چھوٹے سے ہیں، واقعہ کربلا رسول کی شہادت کے 50 سال بعد سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، آج جبرائیل بیان کر رہے ہیں. نبی نے گریا فرمایا، جناب سیدہ نے گریا فرمایا، اور جب جناب سیدہ کو پتا چلا تو وہ واقعہ بہت مشہور ہے. جناب سیدہ نے خود پوچھا تھا، بابا یہ بتائیے جب میرا بیٹا شہید ہوگا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آگے کی تقریریں ہیں ان میں گفتگو کروں گا. آج یہیں پر پیغمبر نے بتایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں، ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہوگے. بتایا بابا جب میرا بیٹا شہید ہوگا آپ موجود ہوں گے؟ نہیں میری لاڈلی، میں نہیں ہوں گا. علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کب وہ بھی نہیں ہوں گے. میں کا بیٹی بظاہر آپ بھی نہیں ہوں گی، میرا بیٹا حسن وہ بھی نہیں. تو ایک مرتبہ چیخ سے روئیں اور کہا بابا پھر بتائیے میرے بیٹے پر روئے گا تو. بڑی تمنا ہے فاطمہ زہرا کو. لیجیے بات کرتے کرتے رب سے مصائب مل گیا، لیکن کیا شب دو محرم کے لیے رب سے مصائب کی ضرورت ہے؟ خالی اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ حسین دو محرم کو کربلا پہنچ گئے. یہ شب دو محرم ہے، حسین مدینے سے چلے، منازل کو قطع کرتے ہوئے، راستے کی زحمتیں برداشت کرتے ہوئے، ایک ایک جگہ کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ پیغام تو حسین کو معلوم ہے، سارے واقعے پہلے سے طے ہیں،
اور امام ایک ایک منزل کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ مقام بھی آیا جہاں پر حسین نے اپنے مسلم کی شہادت کی خبر سنی، سفیر کی شہادت پر آنسو بہائے، ننھی سی بچی کو گود میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جناب رقیہ نے پوچھا آقا آپ تو اس طرح ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے میں یتیمہ ہو گئی، حسین نے سینے سے لگایا ہاں تمہارا بابا مارا گیا، آج سے مجھے اپنا بابا سمجھنا، آج سے آپ یتیم ہیں، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے عجب نہیں دامن پکڑ کے پوچھا ہو بابا یتیم کسے کہتے، ایک یتیم جس کا باپ مر گیا ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کو گوشوارے پہنانا چاہیے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، اسے سینے سے لگانا چاہیے، جب سکینہ کو خبر ملی بابا مر گیا تو وہی جملے یاد سے کوئی آئے گا، میرے گوشوارے پہنائے گا مجھے، میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا، مجھے تسلی دے گا، آیا ضرور لیکن گوشوارے پہنانے کے لیے نہیں، چھیننے کے لیے آیا، آیا ضرور شفقت کے لیے نہیں، تماچے لگانے کے لیے آیا، آیا ضرور مگر سینے سے لگانے کے لیے نہیں، پشپ درے لگانے کے لیے، سکینہ زمین کربلا پہ بیٹھ گئی، کبھی رخ کیا نشیب کا بابا، کیا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، کبھی رخ کیا فرات کا چچا، ارے پانی نہ سہی یتیموں کو بچانے کے لیے تو آ جائیے، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا، بی بی بڑی تمنا تھی رونے والا کون ہوگا، یہ دیکھیے بھرا ہوا مجمع ہے، حسین کے غم میں گریہ کر رہا ہے، ایک تمنا لے کے آئے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی آمین کہہ دیجئے کہ ان کی جھولیاں بھر جائے، جو بیمار ہے انہیں شفا ملے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور ہو، جو آئے ہیں وہ کوئی خالی نہ جائے، اس لیے کہ اس دربار سے کوئی خالی نہ گیا، لیجئے حسین دو محرم کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچ گئے، قافلہ کربلا پہنچا، امام عالی مقام کے گھوڑے نے رک کر اشارہ کیا اب اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، گھوڑا آگے نہ بڑھا، امام نے ایک مرتبہ دوسرا گھوڑا منگایا، اس پر سوار ہوئے شاید یہ آگے بڑھے، وہ بھی نہیں آگے بڑھا، تیسرا گھوڑا، یہاں تک کہ چھ سات گھوڑے امام نے تبدیل کیے، کوئی بھی آگے نہ بڑھا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آئندہ اسی جملے سے اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت درج کریں گے، لیکن امام علی مقام نے رک کر ایک مرتبہ جب گھوڑے آگے نہیں بڑھے تو وہاں پہ ایک شخص تھا اسے بلایا، ادھر آ بتا یہ کون سی جگہ ہے، اس نے کہا اس کا نام نئے نوا ہے، وہاں کے کوئی اور نام شت فرات کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام، ایک ایک نام بتاتا جا رہا ہے، آخر میں اس نے کہا اس کا نام کربلا بھی ہے، اس کا نام کربلا بھی ہے، اور جب سے ہم یہاں آئے ہیں یہاں کوئی قافلہ نہیں ٹھہرا، ایسا کیجئے آپ جلدی سے آگے چلے جائیے، یہاں نہ رکیے گا، یہ جگہ بہت بلاؤں کی گھری ہوئی ہے، بہت مصیبت کی جگہ ہے، امام علی مقام نے کہا اس کا نام کربلا، کہا ہاں، امام رک گئے، گھوڑے سے اترے، جناب عباس کو بلایا، دیکھو رات کی تاریکی کے پہلے پہلے یہاں پر خیمے لگائے جائیں، اترو نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، نماز فجر پڑھو، فجر کا وقت قریب ہو چکا ہے، اور یہاں پر جو ہے خیمے لگائے جائیں، امام علی مقام نے حکم دیا، نماز فجر پڑھی گئی، سب نے خیمے لگانا شروع کیے فرات کے کنارے، اتنے میں ایک مرتبہ فضا آئیں، آنے کے بعد کہا، آنے کے بعد کہا آقا آپ کو شہزادی بلا رہی ہے، خدا کوئی غم نہ دے، آپ سنیے گا، کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا، آپ سب کو اللہ جو ہے کوئی غم نہ دے، ایک مرتبہ امام کو بلانے کے لیے آئے، اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی حسین سرزمین کربلا پہ اترے ہیں، اس سے پہلے کہ اذان کی آواز گونجے ایک زرد آندھی آئی، اس نے اس طرح سے اس فضا کو جو ہے پرہول کر دیا کہ وہاں ہر انسان ڈرنے لگا، ہر انسان گھبرانے لگا، جناب زینب نے بلایا، آواز شہزادی بلا رہی ہیں، جناب امام حسین پہنچے، زینب سے کہا کیا بات ہے بہن، کہا بھیا کام کیجئے، قافلہ آگے بڑھا دیجئے، بھیا قافلہ آگے بڑھا دیجئے، کیوں بہن، کہا جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں میرا جی گھبرا رہا ہے، بھیا ایک آندھی کی حال جھوکا جو آیا تھا میرے سر سے ردا اتر گئی تھی، بھیا
میرے سر کی رضا سے رکھ رہی ہے، اے مجھے بدشگنی محسوس ہو رہی ہے، اے بھیا ایک جملہ کہوں، ارے مجھے میرے پاس کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ میری بہن۔ زینب کو بٹھایا، کہا سنو ایسا نہیں ہے کہ حسین بے خبر ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہارا بھائی مارا جائے گا، یہاں خیمے لگیں گے، یہاں اکبر کا جنازہ ہوگا، یہاں قاسم شہید ہوں گے، اور اس فرات کے کنارے عباس، اور اس جگہ پر تمہارے بھائی کا لاشا ہوگا، اور وہ تلہ دکھائی دیتا ہے، آج کے بعد وہ تلہ زینبیہ کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ وہاں پر تم کھڑی ہوگی، کہہ رہی ہوگی، ارے نانا رسول اللہ، حجرکم علی اللہ، حجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے غم علی محمد کے سوا۔ بس آخری جملے، امام علی مقام فرماتے ہیں، بلاؤ زمین کا مالک کون ہے، فلاں فلاں مالک ہے۔ بنی اسد قبیلے والے آئے، امام نے زمین کو خرید لیا، اتنا اتنا درہم طے ہوا، امام نے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد ایک مخصوص جگہ پر نشان کھینچے، کہا دیکھو یہ جگہ ہماری قبروں کے لیے ہے، یہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہاں پر تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جو جگہ ہے وہ تمہارے لیے ہم ہبا کرتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے لاشے کو دفنا دینا، ایک شرط یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو دفنا دینا۔ امام نے مردوں سے وصیت کی، جب تسلی نہ ہوئی تو عورتوں کو بلایا، کہ دیکھو مردوں پر پابندی ہوگی تو تم چلی آنا، میرے لاشے کو یہاں دفنا دینا۔ پھر بھی امام کو تسلی نہ ہوئی، بچوں کو بلایا، پیار سے کہا، بچوں ماں باپ پہ پابندی ہوگی لیکن بچوں کو کوئی پابند نہ کرے گا، کھیلتے ہوئے چلے آنا، ایک ایک مٹھی خاک میرے لاشے پر ڈال دینا۔ بڑا اہتمام کیا میرے مولا، بڑا اہتمام کیا، ڈال دینا میرا میرا لاشا چھپ جائے گا۔ دیکھو شرط اول یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہماری شہادت ہوگی اس کے بعد ہمارے لاشے کو دفنا دینا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب دور دراز سے میرا زائر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، سلام لاکھوں سلام حسین کی دوربینی پر، لاکھوں سلام حسین کی نظر پر، جنہوں نے اس وقت بھی ہم کو یاد رکھا جب سرزمین کربلا پہ اترے، ہر ہر لمحے پہ یاد رکھا، بلکہ جاتے جاتے بیٹے سے یہی تو کہا تھا، بلغ لشیعتنا السلام، میرے لال میرے شیعوں کو سلام کہنا نہ بھولنا۔ بنی اسد کے قبیلے والوں کو زمین تمہارے لیے ہبا ہے، تم کھیتی کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ میرا لاشا دفنانا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب دور دراز سے میرا زائر آئے تو اسے میری قبروں کا نشان بتانا، یہاں حسین دفن ہے، یہاں نبی کا نوازہ چھپا ہوا ہے، یہاں دین کی قیمتی چیز چھپی ہوئی ہے، یہاں پورا دین پوشیدہ ہے۔ اور ایک شرط اور ہے کہ میرے زائر کو تین دن تک مہمان رکھنا، مجھے تو کسی نے پانی نہ دے گا مگر میرا ظاہر پیاسا نہ رہے، اسے بھوک کا احساس نہ ہو۔ مولا ظاہروں کا بڑا خیال، لیکن سکینہ آواز دے رہی ہے، اے بابا میرا کلیجہ بھن رہا ہے، اے بابا مجھے کون بچائے گا، اے بابا مجھے کون سنبھالے گا۔ تو شاید حسین کہیں وہ وقت امتحان ہے، وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ينقلبون۔ الہی بحق الدہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، میرے مالک ہماری اس مختصر سزا قبول فرما، حاضرین مجلس کی تمناؤں کو پورا فرما، بانین مجلس کی تمناؤں کو پورا فرما، جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما، مظلومین جہاں بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، ظالمین جو لائق ہدایت نے سب کو نیست و نابود فرما، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔